لفظ نصرہ کا اگر آپ گرامر میں معنی دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے، جس سے آپ کو بات انشاءاللہ اور زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. اور وہ کیا ہے، نصر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو گندم دینا. آپ دیکھیں کہ یہاں نصرت اور نصر مدد کے لفظ کے اندر گندم کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت سوچ ہمیں دی. اور وہ کیا ہے کہ عموماً دنیا میں لوگ کھانے پینے کی فکر رکھتے ہیں نا، کہ وہ لوگ جو دنیا میں عموماً اپنے رزق روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں نا کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر کے ان کے سارے کام جو ہیں وہ خود ہی کر لے کروا لے، تو ان کو اللہ کے راستوں میں لگ جانا چاہیے، اللہ کے کاموں میں لگ جانا چاہیے. آج بھی دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ گندم کرنسی کا بدل ہوتی ہے. کہتے ہیں جدے گھر دانے ادھے کملے بھی سیانے، گندم کے بدلے میں کئی کام کروا لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمان ملکوں کو ایک اور خبر دی کہ تم اپنے ایسٹس کو اس طرح سے نہ دوسروں کے ہاتھوں میں بیچو کہ شاید تمہارے اپنے ملکوں کی چیزیں دوسروں ملکوں میں تو مل جائیں اور تمہارے اپنے ملکوں والے اس سے ترس جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہوئی ہے، تو عموماً مدد کا تصور آتے ہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بڑا ہے، خود وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کی مدد کریں، جبکہ اللہ کے لیے ایسا نہیں. یہ جملہ میں نے شعور سے بولا کہ کہیں کوئی یہ بات سنتے وقت یہ نہ سوچ لے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ بوڑھا ہوتا ہے کہ اس کو ہماری فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ ہماری مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے کی آنر کچھ لوگوں کو آفر کرتا ہے. جو بندہ اللہ کے دین کا کام اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے نا کہ مجھے ایک آنر مل رہی ہے اور اللہ کرے کہ یہ مجھ سے چھینے نہ، ایسا شخص جب سچے دل سے اللہ کے دین کا کوئی کام کرتا ہے نا، تو اس کے دل کے اندر بڑے اندیشے آتے ہیں. پہلا اندیشہ تو اس کے دل میں اپنے گناہوں کا آتا ہے کہ اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جو مجھے اس جاب سے ہٹا دے. اب دیکھیں کہ دنیا کے کام جب ملتے ہیں، جابز ہوتی ہیں، تو لوگ لے آف کا بہت خطرہ رکھتے ہیں. عموماً لے آف جو کیے جاتے ہیں لوگ عام حالات میں اپنی نااہلی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، ان سے زیادہ اچھا بندہ آ جائے. لکھیں پوائنٹس، عموماً لوگ لے آف کیوں ہوتے ہیں، یعنی جاب سے ان کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ کارکردگی صحیح نہیں ہوتی، ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچے. دوسری وجہ کسی بھی جاب کے ہٹنے کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی سریح قسم کی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے جس کو وہ کمپنی افورڈ نہیں کر سکتی اور نکال دیتی ہے. تیسری ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ تھے، کام تھوڑا تھا، اس لیے کچھ کو کم کیا. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمپنی نفع میں نہیں چل رہی، تو ان کی بیس یا ان کے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت نہیں کرتی، تو پھر وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون پیچھے ہیں کون نہیں. پھر ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں نا، تجربہ کار، ان کو ہمیشہ ہی رکھا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال نئے بندے کو ٹرین کرنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے. اب اسی قسم کی اور بھی باتیں سوچتے ہوئے آپ لے آئیے اپنی ان باتوں کو اللہ کے راستے کے کاموں پہ. ایک سچا مومن ہر لمحے لے آف ہونے کا خطرہ رکھتا ہے. اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے توفیق چھین لے، کہیں اور اتنے زیادہ لوگ نہ آ جائیں کہ میری جگہ ہی نہ رہے. اب وہ نئے آنے والوں کو روکتا نہیں ہے، لیگ پولنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا رہتا ہے. ہر لمحے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے، نہ شکرہ پن نہیں کرتا، کبھی بھی اس کام کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولتا کہیں بھی کہ کہیں وہ اللہ کو برا لگ گیا اور اللہ مجھے اس کام سے ہٹا دے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ ہمدردیاں بھی دیکھتے ہیں نا، کون سا ورکر ہے تو اچھا لیکن اس کی ہمدردیاں ہماری کمپنی سے نہیں ہیں، چلو اس کو نکال دیتے ہیں. فلاں ہے بھی اچھا، ہمدردیاں بھی ہیں، مخلص بھی ہے، تجربے کار ہے، کون نکالے گا اس کو؟ آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ ابوبکر صدیق تنہا اسلام میں داخل ہوئے، کیا جب بہت سارے لوگ آگے تو ان کو نکالا کسی نے؟ کبھی کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کیا اب ابوبکر صدیق کی ضرورت نہیں رہی اسلام کو؟ نہیں، اللہ کے نبی کے بعد آپ کے بعد جو دین کا کام تھا وہ کس کے کندھوں پہ پڑا؟ نئے آنے والے لوگوں پہ، جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، جو حجت الوداع میں مسلمان ہوئے، جو تبوک سے واپسی پہ مسلمان ہوئے. نہیں، ابوبکر صدیق. کیوں؟ اولڈ از گولڈ، بنیادوں پہ عمارات کھڑی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جس بندے کو اللہ کے دین کے کام کی سعادت مل جائے وہ خوشی کرے، خوشی منائے. دنیا کے کاموں میں جب ہم تھکتے ہیں نا تو ہمارا موڈ آف ہوتا ہے. کبھی سوچیں آپ شاپنگ کرنے گئے ہوں، من پسند چیزیں خرید رہے ہیں، بازار سے واپسی پہ کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بیگ اٹھانے بھی بوجھا لگتے ہیں، سر میں بھی درد ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تھکتے ہیں. لیکن جو سچے دل سے دین کا کام کرتا ہے وہ اپنی کیفیت کو چیک کرے. اب دین کے کاموں میں جتنا تھکتے ہیں نا، جسم تھکے یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب آپ رات بستر پہ آتے ہیں، اس کام کے دوران نہ تھکن محسوس ہوتی ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ سر درد، اور آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوتا ہے. یہ خوف ہوتا ہے کہ گھر جاتی شامت نہ آ جائے. اندیشے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا موڈ کبھی خراب نہیں ہوتا. اور جو مسلمان قربانیوں کی ایک خاص حد کو پہنچ چکے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو اللہ کی یہ مدد ملتی ہے. آج ہم تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں، کیوں نہیں مل رہی اللہ کی مدد؟ یا ملتی ہوئی دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ملی ہوئی ہے تبھی تھمے ہوئے ہیں، ورنہ تو شاید دنیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ قائم بھی نہ رہ چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا، دعوے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مظلوم بھی ہیں آج دیکھا جائے. مدد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچے، ابھی ہم خود اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے رنگ میں نہیں بندے ہوئے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہماری اپنی زندگیاں آئی نہیں. ہم دشمنوں سے کیسے لڑے؟ ابھی ان کے ساتھ ہمارے مراسم ہی بہت گہرے ہیں، ابھی ہم نے پوری طرح ہجرتیں ہی نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ادھورے لوگوں کو پورا کام نہیں دیتا. اب دیکھیے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی قیمتی چیز ہو، کس کے پاس رکھوائیں گے؟ نمبر 1 جو اس کی حفاظت کرے، اور نمبر 2 جو اس کی قدر کرے. آپ کا بڑا پیارا سوٹ ہو جو اب آپ نہیں پہنتے، کس کو دیں گے؟ ایسے ہی اٹھا کے؟ نہیں، آپ کہیں گے اس کو دیتی ہوں، وہ اس کی بڑی قدر کرے گی. چلو میں نے جو محنت کی تھی بنایا تھا پہنا، اب کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا لے. اور آپ کو پتا چلے آپ نے اپنا قیمتی جوڑا کسی کو دیا اور وہ رات کو پہن کے سو گئی، اگلے دن انہوں نے مشین میں ڈالا اور کہا یہ تو بیکار کپڑا تھا، تو نہیں دیں گے نا. اللہ کا دین سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں. اللہ قدر دانوں کو دیتا ہے، اللہ سنبھالنے والوں کو دیتا ہے. کیئر لیس لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کے کام نہیں دیتا. دیتا بھی ہے تو ان سے واپس لے لے گا اگر ذرا سی بھی انہوں نے کیئر لیس کی. صحابہ کرام کو 13 سال میں اخلاقی جہاد سکھایا گیا تھا، اس بیرو و صاحب بیرو و روابطو کے مراحل سے گزر چکے، پھر کہا اذین للذین، اب بدلے لے سکتے ہو. تو لہذا ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب بندہ اپنی ذات پر دین کو مقدم جانے، یہ جملہ لکھ لیں، اپنی ذات پر دین کو مقدم جاننا ہے، پھر ملے گی اللہ کی مدد. اپنی بیماری، اس میں ذات میں بیماری، صحت، گھر، شادی، بیاہ، پلاننگ، پروگرامز، آنا جانا، سب آتا ہے. جب بھی کوئی فیصلہ کرے اس سے پہلے دین کو دیکھے. بچوں کے اسکول کھلے ہیں تو ہم شاپنگ کرتے ہیں، تب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، نہیں جاتے جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا. ویکینڈ پہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کی تعلیم کو مقدم رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہم کوئی پلان کریں، سب سے پہلے سوچیں کہ میرے دین کا کام کیسے ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئے گی. پھر جو صلے کی امید اللہ کی بجائے لوگوں سے رکھے گا نا، وہ کبھی نہیں چل سکے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے بندے کو پلٹا دیتا ہے جو ایک سے زیادہ دوسروں کی طرف نظریں رکھنے لگے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے میں تن من دھن لگانے کی توفیق دے، اور یہ ساتھ جذبات دے کہ جو لگاؤ تھوڑا لگایا ہے، جتنا لگایا تھوڑا لگایا ہے. ہم میں سے ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ صرف میرے کندھوں پہ ہے دین کا کام پوری دنیا میں، پھر دیکھیں جو طاقت آئے گی، جو انرجی آئے گی. اور اگر یہ سوچ لیں کہ جی میں نے ٹیکہ لیا ہوا ہے، اب ہر بات میں میرے ہی نام، اب یہ بھی میں کروں تو وہ بھی میں کروں، تو پھر وہ خوش قسمت بن رہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں بینک کی چابیاں آ رہی تھیں اس نے یہ سوچ کے ریجیکٹ کر دی کہ کیا مشکل ہے، اب سب کچھ میں کروں. یقین کریں ایک دفعہ بندہ اپنا ٹرسٹ بنا لیتا ہے نا، تو آپ اس کو سارے چیزوں کے مالک کر دیتے ہیں نا. بعض دفعہ کچھ ورکرز ایسے ہوتے ہیں پورے لاکھوں کے بزنس ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اونرز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سچے مومن کو ایک وقت آتا ہے کہ دین کی چابیاں پکڑا دیتا ہے کہ تم کرو جو تم چاہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم جو کرو گے وہ حقیقت میں وہی ہوگا جو میں نے چاہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے دین کو لینے والا بنا دے کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے والا ہو. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو پچھلی قوموں کے ناطے سے بیان کیا, وَإِن يُقَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ, اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے, اس میں کیا غم کی بات ہے, کیوں فکر کرتے ہیں. فقط کذبت قبلہم, آپ سے پہلے جھٹلائے گئے قوم نوح, عاد اور ثمود, یعنی ان قوموں کے پاس بھی جب نبی آئے تھے تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بچا لیا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ قوم ابراہیم و قوم لوط, اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا, قوم لوط نے بھی جھٹلایا. تو ان کے جھٹلائے جانے کے تذکرے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے نبی آئے اور ان کو جھٹلایا گیا, تفصیلات کی سو کا ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو کتنی تسلی مل رہی ہے, کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس راستے میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو فکر نہ کریں, یہ تو سنت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک کے دور کے مختلف لوگوں میں جو حالات آئے وہی آپ کے اوپر آ رہے ہیں. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى, اور مدین کے رہنے والوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی. پھر ہوا کیا, فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, پھر میں نے مہلت دی کافروں کو. ذرا نوٹ کیجئے گا, پیچھے سارے جمع کے سیگے تھے, بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ تھا, اور آگے بات آ گئی اَمْلَيْتُ, واحد متکلم کا سیگا, میں نے مہلت دی. یہ نہیں کہا کہ فَأَمْلَيْنَا, ہم نے مہلت دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے. ہر بندہ اللہ کی نظروں میں کون کیا کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا, اس کا بھی اللہ کو پتا ہے. ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے, پھر اللہ کی نگاہوں کا اپنے اوپر لگا ہوا محسوس کرے, یقین کریں کہ ہماری ساری قابلیتیں ہمارے ہاتھ میں دھری رہیں گی اگر اللہ کی مدد نہ آئے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا دی کام نہیں کریں گے, گھر سے جائیں گے, گھر بنائیں گے, بچوں کی شادیاں کریں گے. کیا کر لیں گے آپ شادی, ہم میں سے کسی کی طاقت ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح جگہ شادیاں کر سکے؟ کیا کاروبار ہم کریں گے, کتنا کو دولت کمائیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے, ہمیں گھر سے جانے ہیں, کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. جب اللہ کے راستوں میں انسان آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے کام سنوار لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے قدم بن جاتا ہے, اور ایسا شخص واقعی پھر دنیا کے کاموں میں بھی لوگوں کی نظروں میں بہت قابل رشک ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے کام ہوتے کہاں سے, کون کرتا ہے آپ کے کام, کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکرے کے بعد فرمایا, فام لئی تو, پھر میں نے مہلت دی. شاید ہماری بھی مہلت کے دن ہو, آج امت مسلمہ کو بھی لگ نہیں رہا کہ مہلت ملی بھی ہے. پھر ہوا کیا, ثم اخذتهم, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر, یعنی مہلت کا بھی جب کوئی قوم فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پھر یوں پکڑتا ہے, فکیف کان نکیر, پھر دیکھو کیسی تھی میری پکڑ, کیسے خوفناک طریقے سے میں نے ان کو پکڑا, کیسی نکر سے, بالکل انجان قسم کی پکڑ ہوئی ان کی, یعنی ایسی جگہ سے پھر میں نے ان کو پکڑا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور حقیقت ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ حالات اچانک بگڑ گئے, اچانک زلزلہ آ گیا, اچانک سیلاب آ گئے, نہیں, وہ مہلت کے ختم ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلتوں کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے, اور ایسے لوگ اصل میں اپنے آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مجرم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے حالات سے نصیحت نہ پکڑیں. کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے کہ جب کوئی قوم ضلالت کی اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت بھی نہ لے, ہدایت کی بجائے گزشتہ قوموں کی تباہی کے قصوں کو مزے لے لے کے پڑھے, میوزیمز کے اندر میوزک کے ساتھ پچھلی قوموں کے شرک اور ان کے بدعات اور ان کی باقی چیزوں کو جب لوگ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈال دیا. اب ایسی قوموں کا حال کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اوپر توجہ دلانے کے لیے فرماتے ہیں, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, پس دیکھو کتنی ہی تو بستیاں ہیں, اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ہم نے ان کو تہ و بالا کر ڈالا جبکہ وہ ظالم تھیں, فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. عروش عرش کی جمع, یعنی چھتیں زمین پہ آئی ہوئی ہیں اور زمین جو ہے وہ زمین کے اندر جا چکی ہے, وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے. بیر کنویں کو کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم جانتے ہیں, بیر علی کے نام پہ معروف کنواں موجود ہے, اور معطلہ کا لفظ عین تو لام سے ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں فلان کو معطل کر دیا گیا. چلے تعطیلات کا لفظ سنا ہی ہوگا نا, اسکول میں تعطیلات چل رہی ہیں. تو معطل کہتے ہیں بیکار اور بے مصرف کو, جس کا کوئی مصرف نہ ہو. وہ کنواں جہاں سے لوگوں نے پانی لینا چھوڑ دیا ہو اس کو معطل کہتے ہیں. اور قصر کہتے ہیں محل کو, اور قصر فلاں کے نام سے اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے. اور مشید شہد سے ہے, شین یا دال اس کا روٹ ہے. وہ عمارت جو چونے سے چنی گئی ہو اور چونے سے پلستر کیا گیا ہو, مراد ہے مضبوط اور شاندار. کہیں یہ لفظ پیچھے پڑا اپنے تھوڑے سے فرق سے, سورۃ نساء میں پڑا تھا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, یاد آیا؟ دعا کیا کریں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے بھی ذہن میں پچھلی آیتیں آ جائیں. اور یہ دعاؤں سے ہوگا, بار بار پڑھنے سے نہیں, یہ دعاؤں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم کھولتا ہے کہ ایک دم وہ کھڑکی کھل جاتی ہے آپ کی دماغ کی جہاں وہ لفظ پڑا ہوا ہے. تو وہاں وہ لفظ مشیدہ تھا, یہاں مشید ہے. مضبوط, کتنی بڑے بڑے محل تھے, آج کہاں ہیں؟ کسی کو دکھتے کہاں گئے نمرود کے محل, کہاں گئے فرعون کے محل؟ آج کچھ بھی تو یہاں دنیا میں نظر نہیں آتا, کیونکہ ایسی قوموں نے اللہ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا. پھر فرمایا فلم یسیرو فی الارض, کیا پھر انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں, پھرے نہیں سارا یسیرو سے. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے, یعنی ان کھنڈرات کو دیکھتے اور اس کے بعد ان کے دل حق بات کو دیکھ کر کھل جاتے. او آزان یسمعون بہا, اور ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ جن سے یہ نصیحت کو سن سکتے. اور اتنا سننے اور دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے, بڑی خوبصورت آیت ہے اور ڈر بھی بہت لگتا ہے اس کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے. فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار, حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. آنکھیں نہیں اندھی ہوتی, آنکھوں کا اندھا جو ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ٹٹول ٹٹول کے راستہ پہچان ہی لیتا ہے, لیکن جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے نا, جو قوم دوسروں کی حالت سے نصیحت نہیں لیتی, جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی, جو زمین کے ان ٹکڑوں کو جو اللہ کے نام پہ لیے ہوتے ہیں صحیح طرح استعمال نہیں کرتی, تو وہ اس برے انجام سے دوچار ہوتی ہیں. ان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو کے رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کی کھیتی بو رہا ہے, یعنی جیسے بیج ڈالتے ہیں نا, اسی طرح ایک انسان کھیتیوں میں بیج ڈال رہے ہیں. اب وہ بیج ایسے نہیں ہے کہ صبح ڈالے اور شام کو ٹھیک ہو گئے, اگ گئے اور بڑی بڑی فصلیں بن گئیں. اعمال کی کھیتی صبح کو ڈالیں اور شام کو نہیں کٹتی, اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. قومیں اپنے عروج اور زوال کی منزلیں دنوں اور مہینوں میں طے نہیں کرتی, بلکہ بعض اوقات اس میں سال ہا سال صدیاں درکار ہوتی ہیں. ایسے وقتوں میں جب قومیں نصیحت کی غذا نہیں لیتی, تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر نصیحت لینے کی توفیق چھین لیتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کے دل کے اندھے کو دیکھا ہو, کسی دل کے اندھے کو دیکھا ہو؟ اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا کہ ابن ابی حاتم نے کتاب التفکر میں مالک بن دینار سے نقل کیا کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہے کے جوتے بناؤ اور لوہے کی عصا ہاتھ میں لو اور اللہ کی زمین میں اتنے پھرو کہ یہ آخنی جوتے گھس جائیں اور آخنی عصا ٹوٹ جائے, یعنی خوب چلو, ادھر چلو ادھر چلو. مراد کیا تھا کہ عبرت کے لیے دنیا میں گھومو پھرو, دیکھو تو صحیح کہ تمہیں وہاں سے کیا ملتا ہے, کس طرح ملتا ہے. کچھ لوگ ورلڈ ٹور سے ہو کے آ جاتے ہیں اور ساری دنیا کے بت جمع کر کے گھر کے شوکیسوں میں سجا دیتے ہیں. میوزیمز میں سے جائیں گے اور بیکار چیزیں لے کے آ جائیں گے, بڑی بڑے ایسی عمارتوں میں سے گھوم کے آئیں گے, لیکن نہیں لاتے تو نصیحت کی غذا نہیں لاتے. آج ہمارے ہاں تصور ہے اس چیز کا کہ چلو مونجو دھاڑو میں چلتے ہیں, وہاں سے نصیحت لے کے آئیں. اسکولز کے ٹرپ, کالج کے ٹرپس, یونیورسٹیز کے ٹرپس, کھا پی کے ڈیٹنگ کر کرا کے ہنس بول کے آ جاتے ہیں لوگ. اللہ کہتے ہیں دل اندھے ہوتے ہیں. میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے عجیب سی کیفیت سامنے آنے لگتی ہے میرے اندر. اللہ اکبر. بالکل ایسا شخص آتا ہے کہ جو چل رہا ہے, دیکھنے میں مکمل خوبصورت نوجوان ہے, چہرہ بھی اچھا, آنکھیں بھی اچھی, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا, اس کا دل اندھا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ. ہے علاج دل کی بیماریوں کا کہیں؟ کوئی آنکھوں کا اندھا ہو تو اس کے لیے تو کئی آئی اسپیشلسٹ ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ کیا علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں. دلوں کے اندھوں کا علاج کس ہاسپٹل میں ہوتا ہے؟ کون ڈاکٹر ہے اس کا؟ قرآن وہ ہاسپٹل, وہ کتاب ہے جو دل کے اندھوں کا علاج کرتی ہے. اور جس کی آنکھیں اندھی ہوئی اس کو تو کوئی انگلی پکڑ کے چلا دے گا راستے پہ, کیونکہ لوگوں کو دکھ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو دل کا اندھا ہوتا ہے اس کی تو لوگ انگلی بھی نہیں پکڑتے, اس کو تو ایسی خواہشوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اب اس کو چھوڑ دو, اس کے حال پہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, آپ تسلی رکھیں کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ مکہ والوں کی خرمستیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی بدکاریوں پہ عذاب نہیں آتے تھے تو کہتے تھے آتے کیوں نہیں, بار بار ڈراتے رہتے ہیں, ہوتا تو کچھ بھی نہیں, دیکھو مزے سے جی رہے ہیں, دیکھو ہمارے سود کے کاروبار اور پھیلتے جا رہے ہیں, ہماری حرام کی گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کیوں نہیں آ رہی اللہ کی پکڑ. کہا غم نہ کرو, اللہ کے وعدے سچے ہیں, آ اس لیے نہیں رہا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہوتا ہے جس حساب سے تم گنتی کرتے ہو. کہا پکڑ اس لیے نہیں آ رہی کہ ابھی اللہ کے ہاں 1000 سال میں تمہارا ایک دن پورا ہوگا. کسی کو 1000 سال عمر ملے تو کتنے ہوئے؟ 10 صدیاں جیے گا نا, 1000 سال جیے, پھر ان 1000 سال میں خرمستیاں کرے تو پھر فرشتے اللہ کو کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ایک دن خرمستی کی ہے, پھر اللہ پکڑے گا. کتنا زبردست انداز ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ میرے دن بہت لمبے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کی ڈھیل بہت ہوتی ہے, اللہ مہلت دیتا ہے, وہی اشارہ ہے. اور یہ ایک دن 1000 کے برابر ہے, یہ کیسے ہے؟ یہ غیب کا معاملہ ہے. اس کے اوپر بس ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتے, اللہ میں تحمل ہے, الصبور ہے, الحلیم ہے. اس کو پتا ہے 1000 سال تک بھی غلط کام کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر جب پکڑے گا تو آئیں گے یہ میرے ہی پاس. ان کو اگر 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو بھی یہ غلط کام کریں گے. تو لہذا اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو ایک دن یعنی 24 گھنٹے کی مہلت اللہ تعالیٰ دے, تو 1000 سال نصف یوم کی مہلت دی نا, تو 500 سال 6 گھنٹے جو تقریباً 24 گھنٹے کا چوتھائی یہ مہلت دے دے تو تقریباً 250 سال تک کی مہلت درکار ہے. یعنی سمجھیے گا بات کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نظر میں 1 گھنٹے کی مہلت دے نا تو وہ ہماری اس دنیا کی تقریباً 250 سال کی مہلت کے برابر ہو جاتا ہے. کئی گھنٹوں کی 40 سال کی مہلت مل جاتی ہے, یعنی اللہ کا 1 گھنٹہ ہمارے 40 سال کے گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے. تو اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی نہیں ہے نا. اس کی مختلف قسم کی تفاسیر کی گئیں, لیکن اس آیت سے جو ایک بدترین قسم کا اصول اخذ کیا گیا تھا وہ دور اکبری میں کیا گیا تھا. آپ نے سنا ہوگا دین الہی کا, پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو ایک موقع پہ. اکبر بادشاہ خدا ان پڑھ تھا, ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا تھا, دین دنیا کا کچھ بھی نہیں آتا تھا, لیکن اپنے ارد گرد بہت پڑھے لکھے لوگوں کو رکھتا تھا, علم کے ناطے سے بھی اور دوسری طرح سے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان علماء کے اندر اس طرح کی خباستیں آ چکی تھی کہ تاویلات کا دروازہ کھول دیتے تھے, کہ ارد گرد کے جو دینی حضرات تھے انہوں نے اس آیت کی تاویل کیا کی. ذرا غور سے سنیے گا, بات تھوڑی سی مبہم ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کرتا ہے نا وہ 1000 سال کی صرف کرتا ہے, لہذا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا نا وہ 1000 سال تک ویلڈ رہا, اب ختم ہو گیا, لہذا اب اس کو کرو پیچھے, کنڈیم کرو, ریجیکٹ کرو اور ایک نیا دین بناؤ جس کو دین اکبری کا نام دیا. اس کی تفصیلات آپ کو میں نے سورہ مائدہ میں سنائی تھی. شراب حلال، خنزیر حلال، زنا حلال، اور کیا کباختیں تھی. وہ اس میں سجدہ بادشاہ کو ہوتا تھا. بادشاہ اکبر اتنا بڑا ہیرو تھا میری نظروں میں جب جغرافی پڑھتے تھے، جب ہسٹری پڑھتے تھے. یقین کر، مغلیہ دور کا پہلا بادشاہ بابر تھا غالباً، پھر اکبر آیا. کتنوں کو بتایا کہ اکبر نے دین کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. یہ آیت پہ آگے بات کہیں موقع ملا تو آپ کو اس کی مزید تفصیلات سناؤں گی. دعا کریں کہ اللہ دین کے فتنے سے بچائے. وَقَائِيَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھی جنہیں میں نے کافی عرصہ ڈھیل دی، حالانکہ وہی ظالمتن، وہ ظالم تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر جب باز نہ آئے تو میں نے پھر ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آنا تو میری طرف ہے نا. کہاں جاؤ گے، کتنی دور جاؤ گے، آخر تو پکڑنا تو میں نے ہی ہے نا. دیکھیں، آپ دیکھیں بار بار اس میں املیتو، اخذتو، پکڑ کا تذکرہ ہے. آنا میری طرف ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. کہاں جاؤ گے، ایک وقت آئے گا جب تم میری طرف آؤ گے، پتہ لگ جائے گا تم کو. اور یہ جو مصیر لفظ ہے، یہ ظرف مکان بھی ہے لوٹنے کی جگہ کے معنوں میں، اور مصدر میمی بھی ہے لوٹنے کے معنوں میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا. انشاءاللہ یہاں تک ہم تلاوت سن کے تو پھر تھوڑی سی بات کر کے آگے چلیں گے.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
ہم بات کر رہے تھے کہ اس آیت میں 1000 سال کی جو بات ہوئی، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ تک کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کی بات ہے. سورۃ معارج میں بھی یہی بات تھوڑے سے فرق سے آتی ہے، وہاں 50,000 سنہ کا تذکرہ آتا ہے. تو جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ یہ آیت غیب کے معاملات میں سے ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان وہی ہے کہ ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ بادشاہ اکبر کے دور میں جو تبدیلیاں ہیں، تھوڑی سی مزید اس پہ بات کروں گی. ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جب بھی زوال شروع ہوا تو اس وقت وہ جو دور تھا پیچھے سے، کہ بادشاہ جو تھا وہی اپنے وقت کا عالم بھی ہوتا تھا، جس کو اپنی زبان میں ہم خلیفہ کہہ سکتے ہیں، وہ بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ بادشاہ اکبر جو تھا یہ خود بالکل بھی کسی بات کو نہیں جانتا تھا، چٹان پر جس کو آپ کہہ لیں، دین کی کوئی بھی چیز اس کو نہیں پتا تھی. لہٰذا اس نے اپنے ارد گرد بہت سارے علماء کو جمع کیا ہوا تھا. نورتن کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے کبھی، یعنی بادشاہ اکبر کے نورتن بہت معروف تھے. 9 بڑے بڑے عالم جن کو کہیں، جن میں فیضی، ابو الفضل غالباً، تو ان میں سے غالباً فیضی نے قرآن پاک کی وہ تفسیر لکھی تھی جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا. یعنی اس دور میں لوگ اس طریقے سے بعض دفعہ قرآن پاک کی تفاسیر لکھا کرتے تھے کہ جس میں کوئی یونیک بات ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ جب عقل پہ پردے پڑتے ہیں, جیسے کہ پیچھے بات ہو گئی کہ فن حالات مل افسار ولا کنتا مل قلوب, کہ انہی علماء میں سے کچھ نے پھر ایک وقت آیا کہ اس بات پہ کہ میں ایک نیا دین شروع کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے یہ آیت دلیل میں رکھی کہ 1000 سال تک کے لیے اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے, لہٰذا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا گیا تھا اس کو اب 1000 سال پورے ہو گئے, اور ایک نیا دین جس کو دین الہی کہا گیا, نام بھی دیکھے دین الہی, یہ کون سا الہ تھا؟ اللہ کو کہتے تھے؟ نہیں, بادشاہ اکبر کو الہ کہتے تھے. اس کا آغاز ہوا, بہرحال جب یہ ہوا تو اس کے بعد بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا, اس کے خلاف بہت ساری چیزیں آئیں. اس دور میں پھر جن کو آج لوگ داتا ہجویری کہتے ہیں, جن کا لقب بھی مجدد الف ثانی ہے, یہ وہ مرد خدا تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا, اور انہوں نے دین الہی کے مقابلے میں جہاد کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اکبر جو ہے وہ خدا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس دور میں جو توحید کا کام کیا اور ان کی شہرت ہوئی, آج دیکھیے لوگ ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں کہ داتا ہجویری کہہ کے لوگوں نے شاید انہیں کو داتا سمجھ لیا, حالانکہ داتا بھی نہیں کہنا چاہیے, لیکن انہوں نے اس دور کے شر کے آگے بند باندھا تھا. میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی اپنے وقت میں نیکی کا کام کرتے ہیں نا, تو عموماً اس وقت لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, لیکن بعد والے لوگ انہی کو ہیرو بنا کے پوچھ لیتے ہیں. اب یہ ہمارے گمان کے مطابق اللہ کے پاس اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں گے. آج لوگ جو ان کی قبروں پہ جا کے معاملات کرتے ہیں, پھر اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے, اور کل قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان کے شرک سے بیزار تھے. تو ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بندے کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے نا, جب دل قلب سلیم کی بجائے قلب عقیم بن جائے, تو پھر سیدھی بات بھی الٹی پڑتی ہے. بہت دعا کیا کریں. اس وقت آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور قرآن کی ذروہ یعنی بالکل پیک پہ, آپ مڈل میں ہمیشہ پیک ہوتی ہے. اب اس وقت اگر آپ کے دل کے اندر کوئی بھی ہلکا وہ شبہ بھی آتا ہے نا کبھی دین کی کسی چیز پہ, تو الحمدللہ اگلے دن اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں کوئی ایسی بات لے آتا ہے کہ جس سے آپ کو اپنا دل دھلتا ہوا محسوس ہوگا. اور ایک زندہ ایمان کی یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ اس میں کبھی خزاں آتی ہے کبھی بہار آتی ہے. اسی طرح ہمارے ایمان پر کبھی خزاں آتی ہے کبھی بہار آتی ہے. کبھی ہمیں اپنا ایمان بہت بڑا ہوا دکھتا ہے, حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں پہلے ہی دیکھے ان کے چہرے چمکنے لگ جاتے ہیں, رمضان سے پہلے ہی ہم تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک زندہ دل ہے, یہ نیچرل ہے. کبھی آپ کا بہت اچھی نماز پڑھنے کو دل چاہے گا, کبھی بالکل ہی سطحی سی, کبھی صرف فرض بھی مشکل لگتے ہیں, کبھی آپ سنتیں اور نفل بھی پڑھنے لگتے ہیں. تو اس کا دل ہی کہ ایمان زندہ ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو پانی دینا چھوڑ دیا, اگر ہم قرآن سے کٹ جاتے ہیں, تو پھر اس صورت میں وہ پودا جس کو نیچے جڑوں سے کاٹ دیا جائے, بالآخر اس کے اوپر خزاں آ جاتی ہے. کبھی بھی ایک بندہ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرے تو فوراً دعا مانگے. اللہ کے نبی کیوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا لسانی نورا, کہ اللہ میرے دل میں میری زبان میری آنکھوں پہ نور ہو, یعنی میں چیزوں کی حقیقت سمجھوں, ایسا نہ کہ میرا قلب قلب سلیم کی بجائے قلب عقیم ہو جائے. آپ دیکھیے کہ دل ایک تو وہ آرگن ہے نا جو ہمیں دنیا میں دکھتا ہے, جس میں ذرا سی کمی بیشی ہوتی ہے تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اسی طرح یاد رکھے کہ ایمان کے دل کو بھی اٹیک ہوتا ہے. ایک دل وہ ہے جو ہاتھ میں آ جاتا ہے, آرٹریز اور وینز ہیں جس میں, جس کو میڈیکل کی روح میں آپ واقعی ہارٹ کہتے ہیں, ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں بھی آ جاتا ہے, نرسیں بھی مدد کرتی ہیں, اس کو دھڑکتا ہوا لوگ دیکھتے بھی ہیں. اس دل کو مشینوں پہ بھی ڈالا جاتا ہے, کسی کی بھی اگر کوئی ہارٹ سرجری ہوئی ہو یا کسی اور کی ہوتی بھی دیکھی ہو, تو وہ ساری ایگزامپلس امیجن کیجئے. جس طرح دل کے اندر ذرا سی کوئی بیماری آتی ہے, کبھی انجائنا کا پین, کبھی کولیسٹرول بڑھ گیا, کبھی دل کے وال بند ہو گئے, تو کئی ہاتھ لگ جاتے ہیں نا اس کے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور آج کے دور میں الحمدللہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, کبھی لیزرز کے ساتھ کرتے ہیں, کبھی پریشر دیتے ہیں, کبھی بلومنگ کرتے ہیں, پھر دل ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر ہارٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, زیادہ واک نہیں کر سکتا, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, پہاڑی علاقوں میں نہیں جا سکتا, کچھ یہ نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھاتا, لیکن وہ دل چلتا رہتا ہے جب تک ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر ایک اور دل بھی ہے, یہاں جو تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب ہے نا, اصل میں یہ باہر کے دل کی بات نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ تعمل قلوب کیا ہے, ایمان کے دل کو ہارٹ اٹیک ہونا. اچھا بھلا ایمان والا دل ہوتا ہے, بڑے نیک بڑے اچھے, ایک دم ایسا دل کا دورہ پڑتا ہے کہ بندے کی سوچ ہی ماری جاتی ہے. بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بعض ستارے کبھی کبھی چلتے چلتے الٹی چال چلنے لگتے ہیں, اسی طرح جب دل تعمل قلوب کی کیفیت میں آتا ہے تو جو ایمان کا دل ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب اس کے لیے بھی پھر اوپن ہارٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بھی سمجھدار ہارٹ اسپیشلسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, بہت پولائٹ سافٹ مزاج کو پہچاننے والی نرسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد کسی شخص کو ہدایت پہ چلتے چلتے ہدایت سے پلٹتا دیکھیں تو فوراً 911 پہ کال کریں, ایمرجنسی میں کال کریں, فوراً ایمبولینس کو بلائیں. کیا اب اس کی زندگی خطرے میں؟ کسی شخص کو دل کا دورہ پڑے تو میرا لئے سخت سے سخت دلچسپ بھی بے حص ہو کے نہیں بیٹھتا, راہ چلتا فون کر کے پولیس کو بتا دے گا کہ وہاں فلاں شخص گرا ہوا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ جب ایمان کے دل کو دورے پڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر اب ان کی مرضی. ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ ہم کیوں نہیں جلتے اپنے ان رشتہ داروں کے لیے؟ ہمارے دل میں کیوں اپنی اس اولادوں کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے تکلیف نہیں ہوتی؟ بعض دفعہ کچھ ساتھی ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دم کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو پھر جہاں رہیں خوش رہیں. ٹھیک ہے ہماری کوشش سے کوئی بھی نہ آئے, ایک بھی نہ آئے, لیکن ہمارے دل میں اتنی تکلیف ہونی چاہیے, اتنی تڑپ ہو کہ اگر ہماری ایک آنکھ ہنسے تو دوسری آنکھ روئے کہ ایک شخص جو ہے وہ دل کی بیماری کا شکار ہوا, اور چاہے اس کو دنیا کی محبت کھینچ کے لے گئی یا کوئی اور چیز ہوئی. تو ایسے وقت میں پھر ہماری بہت ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایسے ہی بیمار دلوں پہ جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ آئے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 کو. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو بس میں تو تمہیں عذاب الہی سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بڑا درد ہے اس آیت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج, آپ کا پیغام کیا تھا کہ سوئے وہ کو جگا دو. نذیر عرب لوگ اس شخص کو کہتے تھے کہ جو کسی خطرے کو بھانپنے کے وقت اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو جاتا, اپنے کپڑے اتار کر ہوا میں لہراتا. کیونکہ اس دور میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, پولیس نہیں تھی, تو رات کے وقت جب سفر میں پڑاؤ ڈالتے یعنی ٹریولنگ ہو رہی ہوتی اور جب رات کو وہ سٹاپ اوور کرتے تو ایک شخص کو ٹیلے پر کھڑا کر دیتے, پہرا دیتا, ادھر سے دیکھ رہا ہے کوئی چور نہیں آ گیا, ڈاکو نہیں آ گیا, کوئی شیر چیتا نہیں آ گیا. پھر وہ جب پہرا دیتا, ذرا سا اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا نا تو اب لوگوں کو للکارتا, لوگ تلواریں لے کر آ جاتے. عام حالات میں جب لوگ اس کی طرف نہ دیکھتے تو اپنی قمیض یا اپنے کپڑے اتار کر ہوا میں لہراتا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کے پاس بہت زیادہ بڑی خبر ہے. اس کو لوگ نذیر اوریاں کہتے تھے. اوریاں کہتے نیکٹ کو, برہنا, جو قوم کو دشمن کے خطرے سے آگاہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز میں اللہ کا پیغام سنا, اقرا بسم ربک الذی خلق اور وانذر عشیرتک الاقربین, تو اس کے بعد آپ بھی کوہ صفا پر گئے. یہ اسی دور کے رواج کے مطابق تھا اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا. کچھ لوگوں نے اس وقت آپ کو بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی نذیر اوریاں کی طرح کپڑے اتار کر لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ زیادہ لوگ آئیں. تو آپ نے فرمایا یہ میں نہیں کروں گا. اس سے کیا بات پتا چلی؟ کہ انسان دعوت اور تبلیغ میں لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے پہلے سے موجود طریقے اپنا سکتا ہے, لیکن جو چیز قرآن اور سنت سے ٹکرائے گی پھر اس کو نہیں اپنایا جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اوریاں کی بجائے نذیر مبین کہا کہ دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ خواہشوں کے جنگل میں بھٹکتے ہی جائیں گے. کوئی خواہش کا شیر یا چیتا آئے گا اور ان کو نگل کے لے جائے گا. بعض لوگوں کو تو خواہشوں کے شیر اور چیتے نہیں نکلتے, ان کو چھوٹے چھوٹے کیچوے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کافی لگتی ہیں اپنی دنیا میں سے واپس پلٹ جانے کے لیے. تو کہا لوگوں ڈر جاؤ, سمجھ جاؤ, دیکھو کیا ہونے والا ہے. اور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ لوگوں جو بات مجھے پتا ہے اگر تم کو پتا چل جائے تو تم کبھی بھی مردوں کو قبروں میں نہ دفن کرو. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں کھول دے. ایک حدیث کا مفہوم ہے. اتنی تڑپ تھی, اتنی تکلیف تھی آپ کو اس چیز کی کہ لوگ کیوں بیمار ہیں, کیوں ان کے دل گندے ہیں. حالانکہ آپ سوچے تو صحیح, کبھی آپ اپنے اوپر لے کے سوچا کریں کہ اللہ کے نبی کو غم کیا تھا, کس چیز کی کمی تھی. آرام سے رہتے, مسجد میں بیٹھتے, عبادت کرتے, غار حرا میں جاتے, ستو لے جاتے, عبادت کرتے. کتنا آسان ہوتا ہے ایسی نیکیاں کرنا, کمفرٹیبل ماحول میں روٹین لائف کے ساتھ نیکیاں کرنا. لیکن جب لوگ اپنی روٹین کو خراب نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے کہ لو اب ہم اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائیں, گھروں میں بے سکونی کریں, اپنے بچوں کو رلائیں، اپنے شوہروں کو ناراض کریں اور جا کے لوگوں کے لیے خیر کی بات کریں، تو ان کو اللہ کے نبی کو یاد کر لینا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ تڑپ تڑپ کے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو نہ آئے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کے دل میں کتنی تکلیف تھی، کہ آپ غم نہ کریں، آپ نے حق ادا کر دیا. کبھی آپ اللہ کے نبی کو میدان عرفہ میں دیکھیے کہ جس دن آپ لوگوں کو جمع کر کے پیغام دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام دے دیا؟ بتاؤ مجھے، کیا جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے کر دیا؟ صحابہ کرام و آواز بلند بولے، جی اللہ کے نبی، ادیتا، آپ نے حق ادا کر دیا، و نصحتا، اور آپ نے خیر خواہی کی. اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پکار رہے تھے، اللہم اشخط، اللہم اشخط. کس چیز کا تڑپ تھی؟ کبھی غور کرے، ہم سب بھی تو اسی امت کے ساتھی ہیں، ہم بھی تو اسی نبی کی قوم کے اندر ہیں، ہمیں یہ تڑپ کیوں نہیں لگی ابھی؟ اس لیے کہ ابھی شاید ہمارے اپنے اندر وہ مرحلے نہیں آئے کہ جو ہمیں واقعی دوسروں کی فکر لگا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے. ایمان اور عمل صالح، دو ساتھ رہنے والے دوست، دو سہیلیاں، دو بہنیں، دو بھائی، ایک نہیں ہوتا نا تو دوسرا اداس ہونے لگتا ہے. جیسے آپ کی دوست نہ آئے تو آپ کلاس میں بیٹھ کر بھی اداس فیل کرتے ہیں نا، آپ کی بھی نظریں لگی رہتی ہیں دروازوں کی طرف. اسی طرح یاد رکھیے، سچا ایمان عمل کا منتظر رہتا ہے، پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے بندے کو کدھر گیا، ہائے میرا عمل صالح بھائی کیوں نہیں آیا. یہ کیسا ایمان ہے جو عمل صالح پہ مجبور نہیں کرتا. اسی طرح وہ لوگ جو عمل صالح کے نام پہ کئی قسم کے چیریٹیز اور کئی قسم کے انسانی فلاح و بہبود کے کام کرتے دکھتے ہیں، ان کے وہ عمل بھی پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان دے. ہم اپنے ایمان بھائی کو مس کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں ملیں گی تو لہم مغفرتوں و رزقن کریم. جیسے آپ دیکھیے کہ الیکٹرک پاور میں جب تک دونوں تارے اندر نہیں لگتی، ساکٹ کے اندر الیکٹرک نہیں پاس ہوتی، اسی طرح ایمان اور عمل صالح. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہ دو ٹانگے ہیں، یہ دو ایسے ٹولز ہیں کہ ان میں سے ایک کی کمی دوسرے کو بیکار کرتی ہے. بیسیوں مثالیں آپ اپنی عملی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایک چیز ہو دوسری نہ ہو آپ کام نہیں کر سکتے. مثلا ماچس، ماچس کی ڈبیاں موجود ہیں، اندر تیلیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ چولہا نہیں جلا سکتے. تیلی گری ہوئی مل گئی لیکن اب اس کو گھسیٹے کس پہ، کام نہیں ہو سکتا. جوتی کا ایک پاؤں ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں چل سکتے. ایک جراب ہے دوسری نہیں ہے، نہیں پہن سکتے. اسی طرح اپنے ایمان کو عمل صالح کی مصاحبت دیجئے. اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تو ہم کو خود ہی کرنا پڑے گا. ہاں قرآن وہ زمین ہموار کر دیتا ہے کہ جس کے اندر ایمان کے بعد عمل صالح کے پودے لگتے ہیں. کہا مغفرت دے دوں گا، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، جو تم سے کمیاں بیشیاں ہو گئیں اس معاملے میں میں اس کے اوپر تم سے بالکل بھی نہیں پوچھوں گا، میں نہیں پوچھوں گا ایسی باتوں میں کہ بتاؤ یہ کیا کر کے آئے اور وہ کیا کر کے آئے ہو. پھر اب دیکھیے پیچھے یا ایھا الناس میں انسانیت کو پکار دی تھی، یہ نہیں کہا تھا یا ایھا العرب، او عربیو، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، نہیں، یا ایھا الانصار، یا ایھا المہاجرین، نہیں، یا ایھا الناس. یہ انسانیت کے لیے ایک تحفہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے ان تک پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے. کیا ہمیں ترس نہیں آتا ان لوگوں پہ جو گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں اور ان کی آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں کہ آؤ اور ہمیں بچا لو اس جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایمان والے اپنے ہی حال میں مگن رہے تو ایک دوسرا گروہ تیز ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ کوشش کرتے رہے ہماری آیتوں کی تردید میں. معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وہ اس خیال میں تھے کہ ہمیں ہرا دیں گے، حالانکہ یہی لوگ دوست ہیں. آج اسلام کو پھیلانے کی اتنی کوششیں نہیں ہیں جتنی اسلام کو ڈھانے کی کوششیں ہیں. یہاں جو لفظ ہے معاجزین، معاجز کی جمع ہے، معاجزہ مسابقہ، آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یعنی ہم بڑے ہیں قرآن کی آیتیں چھوٹی ہیں. اس کے کئی انداز ہوتے تھے اس دور میں بھی، ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں، ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی. کبھی اس کو شاعری کہتے، کبھی جادو کہتے، کبھی اساطیر الاولین کہتے. آج کے دور میں کہتے ہیں 1400 سال پرانی کتاب پڑھو گے، آج کے دور میں کہتے ہیں یہ مسلک کے نام پہ تمہاری سوچ بدل دیں گے، یہ قرآن پڑھا تو تمہارا دل کھل جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ تم پھر ہم پہ تنقید کرو، بہتر ہے کہ تم پیچھے ہی ہٹ جاؤ۔ اس طریقے سے ان کی کوشش ہے کہ یہ ہم کو تھکا دیں۔ کہا یہ نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم یہ کریں۔ آپ دیکھیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اور آج تک، صرف ہم اس دور کو ہی لے لیں، پچھلے دور کو تو چھوڑ دیجیے، کتنے اسلام پہ شوشے آئے بتائیے، کیا اس کے بعد قرآن کے ایک زبر اور زیر میں چینج ہو سکی؟ کوئی ایک معنی مفہوم بدلا؟ کیا کسی دور میں یہ بات ہو گئی کہ سود کو حلال کر دو؟ ہو گیا، آوازیں تو اٹھتی ہیں، نکارہانے میں طوطیوں کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ عورت مرد کی برابری پہ کتنی باتیں ہوئی؟ کیا آج تک یہ قانون پاس ہو گیا کہ ہو گئی ہیں برابر اب عورتیں؟ کیا آپ بتائیے کہ کبھی بھی حرام اور حلال کی پابندیاں اور جو لوگوں کو بری لگتی ہیں، ساری کوششیں لوگ کر لیں، کیا اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اب اگلی آیات میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی کے دور کی ایسی کوششوں کا تذکرہ ہے، جس کی روشنی میں ہمیں آج کے حالات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کیوں معاملات جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں پھیلنے لگتے ہیں، اور ہر طرف سے ایک ہی پروپیگنڈا ہوتا ہوا کیوں دکھتا ہے کہ شاید اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو آیت 52 کو دیکھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، اور وَلَا نَبِيٍّ، اور نہ کوئی نبی۔ یہاں پہلے رک کے دیکھ لیجئے کہ رسول اور نبی دو مختلف چیزیں ہیں۔ پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت ملتی ہے، نئی کتاب ملتی ہے، اور وہ اللہ کا پیغام دیتا ہے، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے ہی رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے اقوال ہیں جس پہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ رسول کے پاس خاص طور پہ وحی آتی ہے، اس کو کتاب ملتی ہے، اس کو شریعت ملتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل ملی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ معاون تھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ اگر رسول اور نبی تھے تو ہارون جو تھے وہ نبی تھے، جو موسیٰ کی کتاب تورات اور انہی کی شریعت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو مختلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتا دی کہ ہم جب بھی کوئی رسول اور نبی بھیجتے ہیں، یہی ایک اور بات سمجھ لیجئے تو پھر آگے بات اور بھی آسان ہو جائے گی، اور وہ کہ رسولوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک رسول الانس ہوتا ہے، انسانوں میں رسول، جو کہ ہم دیکھتے ہیں 124,000 معروف روایت جو ہے اسی سے کم و بیش کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے رسول ملک، فرشتہ۔ رسول ملک کون ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے پاس وحی جو تھی وہ جبرائیل لے کر آئے۔ تو لہذا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اس میں ہم نہ صرف یہ کہ انسانوں کے اندر رسولوں کی بات کریں گے، بلکہ وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام رسول انس تک لے کے آتے ہیں اس کی بھی بات کریں گے۔ سورت مریم میں ہم پڑھ چکے کہ فرشتہ جو وہی لاتا ہے وہ بھی رسول ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی رسول ہوں۔ تو اب جب بھی کبھی کسی انسان یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آیا تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ الا مگر اذا تمنا القى الشياطين في امنيتي، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں کچھ شک و شبہ، کچھ شکوک۔ پھر ہوتا کیا؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان، بس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی کرتا ہے شیطان۔ پھر ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو۔ یحکم، حکم، یحکم، محکم، وہی لفظ ہے، کیونکہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کو اور اس اگلی آیت کو اگر ہم ساتھ لیں گے، بہت ہی اہم آیت ہے، تھوڑی سی سمجھنے والی آیت ہے۔ اصل میں تو اس کے اندر شیطان کی ان کوششوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں دوسروں کو اللہ کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں وہ کرتا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا نا والذین سعوا فی آیاتنا, اصل میں یہ آیت ابو سی آیت کی کچھ تفصیل ہے. یہاں لفظ تمنا کو اگر دیکھنے تو ہمیں اس آیت کے دو مفہوم سمجھ آتے ہیں. تمنا کا جو لفظ ہے نا, اس کو ہم ارزو یا دل میں خیال ڈالنے کے معنوں میں لیں گے. تمنا منین سے امنی, پیچھے ہم پڑھ چکے. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا. تو اگر ہم امنیہ کا ترجمہ لیں گے تو مراد ہوگا کہ شیطان نبی یا رسول کی تمنا میں خلل ڈالتا ہے. اس کو دیکھ لیں تو وہ خلل کیا ہے؟ نبی کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ اللہ کا پیغام پھیلے, لوگ دین کی طرف آئیں, اسلام سیکھیں, کثرت سے بات پھیلے, ہر بندے کو سمجھ آئے, جو جڑ گئے قرآن سے اب وہ ساری زندگی نہ ٹوٹے. یہ تمنا ہوتی ہے نا, برائیاں ختم ہو, خرابیاں ختم ہو, زیادہ سے زیادہ آئے. تو پہلا مفہوم یہ ہے کہ نبی کی یا رسول کی اس تمنا کے راستے میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. وہ جتنا اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے شیطان, اتنا اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. جتنا نبی لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے شیطان, اتنی لوگوں کے دلوں میں غلط چیزیں ڈالتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ لوگوں کو پتا تو یہ ہمارے حق میں بہتر چیز ہے, ہماری خیر ہے, اس میں ہمیں اس سے فائدہ ہوگا, لیکن پھر بھی شیطان ان کو روک لیتا ہے. جنرل معنی لے لیں, اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ آگے جا کے. یہ ایک معنی ہو گیا کہ شیطان نبی کی تمنا کے اندر خلل اندازی کرتا ہے اور اس طرح سے باتیں کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ کیا شیطان کی اس تمنا کو پورا ہونے دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي شَيْطَان, اللہ شیطان کی دخل اندازیوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے. جن کے دل قلب عقیم نہیں بنے ہوتے, قلب سلیم ہوتے ہیں, جن کے دل ابھی اندھے نہیں ہوئے ہوتے, وہ شیطان کی ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. پیچھے بھی بات ہوئی کہ ایمان کوئی مردہ چیز نہیں, ایمان کوئی بے جان گونگی بہری چیز نہیں ہے, کوئی لنگڑا لولا ایمان نہیں ہوتا. ایمان بندے کو گرم کرتا ہے, جیسے زندہ انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے نا, اس طرح سچے مومن کے دل کے اندر ایمان دوڑ رہا ہوتا ہے. شیطان اس کے پاس بھی آتا ہے, شبہ اس کے بھی دل میں آتے ہیں, شکوے اس کے بھی دل میں آتے ہیں, غلط فہمیاں اس کو بھی ہوتی ہیں, اس کو بھی قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے, اس کو بھی قرآن پڑھانا مشکل لگتا ہے, اس کو بھی نماز مشکل لگتی ہے, دین کے تقاضے مشکل لگتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر میں وہ پچھلا خیال جاتا ہے آگے اور صاف خون پیچھے سے آتا ہے اور وہ خیال نکلتا رو کہتا ہے اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان, اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے. پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو کہتا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی. اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, تیری رحمت کی امید کرتا ہوں, مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی نہ کرنا. پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ثم یحکم اللہ آیاتی, پھر دل جم جاتا ہے. کئی دفعہ انسان تھڑکتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے, ٹوٹنے لگتا ہے پھر جڑ جاتا ہے, گرنے لگتا ہے پھر سنبھل جاتا ہے, رکنے لگتا ہے پھر چلنے لگتا ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہے, بالکل عام بندے سچے مومن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ ایسا خیال آ جائے کوئی جس میں اسلام یا دین کی کوئی بات مشکل لگ جائے تو گویا کہ ایمان چلا گیا. نہیں, صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی باصفت دل میں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کے راکھ ہو جائیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم اس کو زبان پہ لائیں. پتہ نہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی خیال آ جاتا ہوگا, اللہ کی ذات کے بارے میں آتا ہوگا, قیامت, حشر, نشر, جنت, جہنم کے آتے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ غم نہ کرو, یہ صریح ایمان ہے. اب دیکھیں چور وہیں آتا ہے نا جہاں خزانہ ہوتا ہے, خالی گھروں میں کیا آئے گا کوئی چوری کرنے. اسی لیے جس دل کے اندر ایمان کا خزانہ ہوتا ہے نا, اس کو تو بڑے بڑے پہرے رکھنے چاہیے. جب وہ ہر وقت لوگوں کو خود ہی سناتا پھرے نا, بڑا ہی نمازیں پڑھتی ہوں, اب تو تہجد بھی شروع کر دی, اب تو غیبت ہی چھوڑ دی, اب تو روزے ہی شروع ہو گئے, تو سمجھے یہ اس شخص کی مثال ہے. مثلا کسی کے گھر میں پیسے ہوں, لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, ہر آنے والے کو تمہیں پتا میرے گھر میں لاکھ روپیہ پڑا ہے, تمہیں پتا میرے پاس سونے کا سیٹ پڑا, تمہیں پتا ڈائمنڈ کی پوٹلی پڑی ہے. آپ سوچیں اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ امید ہے نا کہ آئے گا کوئی نہ کوئی پکڑ کے لے, جس نے نہیں بھی آنا وہ بھی آ جائے گا. جو لوگ اپنی نیکیوں کی شہرت کرتے ہیں نا, یاد رکھیں وہ اپنی نیکیوں کو رسک پہ لے آتے ہیں. ایمان تو سات تالوں میں چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. ہاں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال ہوتا ہے وہ خود ہی دکھتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگ دیکھیں میرا مال, میرا گھر, میرے کپڑے, میرا زیور, لوگ دیکھیں, وہ نہیں کرتا. وہ تو اپنے لیے کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا رہتا جیتا ہے, لیکن دکھتا ہے دوسروں کو, لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں. لیکن جو ہر جگہ تھڑ دلے کی طرح اور چھوٹے دل والے شخص کی طرح ہر وقت اپنی بڑائی مارے, کسی وقت آئے گا چور لے کے چلا جائے گا. کئی واقعات آپ سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بس میں بیٹھے تو کسی کو مت بتائیں آپ کے پاس کیا پیسے, کسی کے ہاتھ سے کچھ نہ کھائیں. کہا نہیں وہ تو کیلا ہی کھلائیں گے, کہ کیلا بھی نہ کھاؤ اس میں بھی انجیکشن ڈالا ہوا تھا بے ہوشی کا. یہ ہم ہمارے ملکوں کی باتیں, اتنا خوف اور ہراس پیدا کر دیا گیا کہ شاید سارے لوگ ہی جائیں وہ تمہارے دشمن ہیں. تو چار پیسے جمع ہو جائیں تو غم لگ جائے, ایمان کے چار اگر بول جمع ہو گئے دل میں تو اس کو بچائیے. میں اور آپ بڑے رسک پہ ہیں, اتنی بڑی ہماری آزمائش ہے جتنی شاید کسی ملینیرین کی نہیں ہوگی. اس نے تو پتہ نہیں کتنی انشورنسز کرا کے سیکیور کر کے اپنے پیسے کو سنبھالا ہوا ہے, ہمارے پاس تو ابھی چار پیسے نہیں جمع ہوئے ایمان کے. ابھی تو سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکا ہمارا ایمان, ہماری تو ابھی نمازیں وہ نہیں ہیں. تو یاد رکھے جب کبھی کسی رسول یا نبی یا آج امتیوں میں سے ہر وہ بندہ جو سچے دل سے دین کی طرف لگا ہوا ہے, شیطان فوراً آتا ہے, الق شیاطین فی امنیتی, کدھر چل پڑی, کیا ہو گیا, کس کی باتوں میں آ گئی, مت مری ہوئی ہے, گھر خراب کرنا ہے, بچوں کو نہیں پالنا, بیٹیوں کے رشتے نہیں کرنے, یہ ہے شیطان کی تمناؤں میں خلل اندازیاں. کہا نہیں, فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, اللہ کہتا ہے فکر نہ کر, سچا ایمان رکھو. آپ دیکھیے کہ اس کو پھر وہی سمجھے کہ کس کو نہیں پتا کہ بینکوں کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے, کس چور کو نہیں پتا کہ لاکرز میں لوگوں نے اپنا قیمتی سامان رکھا ہے, پھر کیوں نہیں کوئی چوری کرتا ادھر. سمجھیں گے آپ اس سے بہت اچھی طرح انشاءاللہ, کیونکہ چور کو پتا ہے اس دیوار کے اندر لاکر ہے اور اس کے اندر لوگوں کی کروڑوں کی چیزیں پڑی ہیں, آتا کیوں نہیں ہے. اس کو پتا ہے پہرے لگے ہوئے, سیکیورٹی ہے, الارم لگے ہوئے, کیمرے لگے ہوئے, کہیں کوئی آ جائے گا کہیں میرے فنگر پرنٹس لگ جائیں گے. اب اسی چیز کو لے آئیں, ہو آپ کے پاس نیکیوں کا خزانہ, اللہ کی رحمت سے اللہ آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دے, آپ کو تہجدوں کے ہیرے موتی دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کی چاندی دے دے, کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا شیطان آپ کا اگر آپ نے باہر پہرے رکھے ہوئے. اور یہ پہرے کیسے لگتے, کیسے اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں. دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں, آج کے دور میں معروف بات ہے کہ لوگوں کے پاس زیور ہوتا ہے پہنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں پہنتے, کہ چوری ہو جائے گا, بینک میں رکھا ہوا اصلی زیور اور نقلی پہن کے پھرتے ہیں, تو بنانے کی مصیبت کیا پڑی تھی. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, اب اس مثال کو آپ لیں گے اپنی عبادات پہ, تب دیکھیں اصلی سونا آپ رکھ دیں بینک میں, آپ نے تو بہت زیادتی کی, ظلم کیا آپ نے. یا تو آپ بنائیں نہ یا پہنے, پہننا ہے تو بنا لیں. اگر آپ نے قیمتی زیور پہننا ہوا ہے تو کیا اس سے قیمتی آپ خود نہیں ہے؟ آپ کی عزت, آپ کا ایمان, آپ کا بہت کچھ زیادہ قیمتی ہے اس سے جس کو آپ سونے کو سمجھے بیٹھے ہیں. بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ قیمتی ایمان دل میں چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں, اندر بہت قیمتی ایمان ہے لیکن ان کے عمل نقلی سونے کے ہوتے ہیں. اللہ بچا کے رکھے, مجھے تو خوف آتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ تو بس عافیت سے بس اس دنیا سے گزار کے لے جا, وقت عافیت سے گزر جائے, اس کے بعد جو مرضی شیطان ہمارے ساتھ کر لے. اتنی شیطان نے ہمیں تکلیف دینے کی ٹھانی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جہاں زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ چوروں کی نظروں میں ہوتا ہے بندہ, کون آتا ہے, کب آتا ہے, کب جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بینک سے پیسے نکالے گھر آتے ہی لوٹ لیا کیونکہ پیچھا کیا. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت مالا مال ہو رہے ہیں تو شیطان نے آپ کو چھوڑو گے؟ جیسے آپ بینک سے پیسے نکلوا کے جاتے ہوئے سیکورٹی کو دیکھتے ہیں نا, ادھر دیکھ لوں ادھر دیکھ لوں, ہے تو نہیں, یہ تو نہیں وہ تو نہیں, جب آپ یہاں سے نیکیوں کے خزانے لوٹ کے اور اپنے عمل صالح میں ڈھالتے ہوئے نکلتے ہیں تو اس سے زیادہ سیکیور آ کریں. پہچانے, اب دعا مانگے کہ اللہ ہمیں وہ فرقان دے, وہ نظر دے کہ جو میں شیطان کو پہچان سکوں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تو نظروں سے ایسے ہی لگ رہا تھا, مجھے تو شک پڑ رہا تھا, وہ مجھے گر گر کے دیکھ رہا تھا. فلاں بندہ تو میں جب گئی تھی تب بھی وہاں کھڑا تھا, نکلی تب بھی کھڑا تھا. کیا ہم نیکیوں کے معاملے میں نہیں پوچھیں گے؟ یوں کھلے تھیلوں میں لے کے نیکیاں لے کے پھریں گے کہ آؤ لے کے لوٹ لو؟ اس لیے اپنی نیکیوں کو چھپا کے, آپ جتنا چھپا کے نیکیاں کریں گے نا اللہ اتنا اخلاص دے گا اور اتنی کھول کے رکھے گا. اللہ کے نبی کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے جنگوں میں آتے تھے کہ کسی کو ہمارا چہرہ نہ دکھے کہ ہم نے اتنی بہادری کے جوہر دکھائے. اللہ نے کیسے کھولا؟ یہی بات ان کی اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ آج اس بات کو سن کے کہتے ہیں ماشاءاللہ کون تھے وہ, چھپی نہیں کی. وہ تو اور کھل گئی. آپ اپنی نیکیوں کی خود حفاظت کریں, چھپائیں مت, گھر والوں کو بڑھ بڑھ کے بتائیں اب میں بڑی نیک ہو گئی اور میں نے اب یہ کر دینا. بولا نہیں کرتے, عمل کر کے دکھاتے ہیں. آپ جب وہ نیکی شروع کر دیتے ہیں نا, گھر والوں پہ اتنا روب تاری ہوتا ہے, وہ ضرورت ہی نہیں کریں گے آپ کو اس نیکی سے روکنے کی. اور آپ جب وہ خالی برتن کی طرح بولتے ہی رہتے ہیں نا, دم 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 کے یہ کرنے لی, وہ کہتے ہیں خبردار نہیں, ایسے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہی کسی کو نیکیوں سے دور کرنے لگتا ہے, اللہ فوراً آتا ہے, خبردار. اس کو نہ کہنا یہ ابو بکر ہے, خبردار یہ عمر ہے, یہ علی ہے, یہ عثمان ہے. اور آج کے بھی دور میں مخلصین کی اللہ مدد کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب حکمت والے ہیں. یہی مفہوم لے کے میں پھر واپس آؤں گی کہ دوسرا مفہوم کیا ہے تمنی کا. اب یہ چونکہ سنیریو چل رہا ہے تو اگلی آیت ساتھ ہی لے لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں شیطان ہماری نیکیاں لوٹتا ہے, یا کیوں نبیوں کی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دیتا. تو فرمایا لیج علما یلقی الشیطان فتنتن, تاکہ اللہ تعالی بنا دے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان اس کو ایک آزمائش. کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرضن, ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. والقاسیت قلوبہم, اور جن کے دل بڑے سخت ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں. یہ ہے پہلی وجہ, علت یا وجہ یا بیماری کچھ بھی کہہ لیں. یعنی پہلی وجہ تو یہ ہے, سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کیوں ایسا کرتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی تمناؤں کو اچک لے جاتا ہے اور غلط کام کراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہارٹ پیشنٹس کون ہیں. نمبر ایک, ان کو تو میں ذرا شیطان کے حوالے کر ہی دوں ابھی سے. کیا بڑا آپریشن ان کا کرنا ہے, ان کو چھوٹے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں ڈال دو. فتنہ آزمائش بن جاتی ہے, کھرے کھوٹے کا فرق پتہ چل جاتا ہے, کچی اینٹیں الگ ہو جاتی ہیں, پکی اینٹوں کو الگ کیا جاتا ہے. اور سخت دل, دیکھیے دو لفظ ہیں یہاں, ایک ہے قلوبہم مرضن, دل کی بیماری, دل بیمار ہیں, اور دوسرا یہ کہ دل سخت ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ سخت دلی بذات خود ایک بیماری ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیجئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ان تکلیفوں میں ڈال کر سخت دل لوگوں کو اور بیمار دل لوگوں کو الگ کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم کسی بھی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی ایگزامپل زندگی کی سوچیں کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو فرق دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے یا اصل ہے. چلے میرے ذہن میں ایک ہلکی سی مثال آ رہی ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں, لیکن میں نے سنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ انڈے جب آتے ہیں نا باہر سے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خراب ہے کہ ٹھیک ہے نا. تو اس کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بول میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر انڈا ڈال دیں, تو یہ ایک فرق لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ دالوں کے گلنے کی کئی مثالیں ہوتی ہیں نا. کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ایک دم کیوں نہیں ہمارا جا کے سینہ کھول دیتے. نہیں, وہ کبھی بلڈ پریشر لیتے ہیں, کبھی آپ کو بلومنگ کرتے ہیں, کبھی آپ کو چلا کے دیکھتے ہیں, اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اصل بیماری کیا ہے. اللہ تعالی شیطان کو دخل اندازی کا موقع اس لیے دیتا ہے کہ ٹیسٹ ہو جائے. آپ یہ ایک جملہ لکھ لیں کہ یہ شیطانی ساری دخل اندازیاں اصل میں بندے کے ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں جو مین آپریشن سے پہلے ہوتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کا آپریشن بھی ہو. بعض لوگ ٹیسٹوں کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کچھ بھی نہیں, صرف ڈسپرین دے دو, خون پتلا ہو جائے گا, ٹھیک ہوتے رہیں گے. کچھ کا پتہ چلتا ہے نہیں نہیں کہیں لیکیج ہے, کہیں پتہ چلتا ہے کلاٹ آیا ہوا ہے. اب اس کے بعد اصل چیز بات میں ہونی ہوتی ہے. اب یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دخل اندازی کو اصل میں بندے کے کھرے کھوٹے ہونے اور اس کے بیمار یا صحت مند ہونے کا ذریعہ بنا دیا. اب دوسری بھی چیز, پھر ہم اس کا واپس آئیں گے. ولی یعلم وا, اور یعنی اب یہ سیکنڈ ریزن ہے. دوسری وجہ شیطان کے اس دخل انداز ہونے کی, یا شیطان کو اتنی ضرورت دی کہ بندے کے جسم کے اندر خون میں بھی دوڑنے لگے, اس کی وجہ کیا؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. اللہ اکبر, بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا, فہم دیا گیا, کیا کہ انہ الحق میں ربک, کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لہذا فَيُؤْمِنُوا بِهِ تاکہ وہ ایمان لائیں اس کے ساتھ اور فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور جھک جائیں نرم ہو جائیں ان کے دل اس کے ساتھ اس کی سچائی کے آگے ان کے دل جھک جائیں ان کو اور یقین ہو جائے کہ شیطان اس قرآن کے اندر دخل اندازیاں جتنی مرضی کر لے ہم پھر بھی اس کتاب سے دور نہیں ہم اس کے بارے میں شک میں نہیں ہم اس کو ساتیر الاولین نہیں کہیں گے ہم اس کو پہلوں کی کہانیاں نہیں کہیں گے اور واقعی یہ سچی کتاب ہے اور ان کے دل اور جھکتے ہیں خبات مخبتین جھکو اپنا جوش توڑو اکڑ چھوڑو اب تم اللہ والے ہو اب تم شیطانوں کی نظروں میں بہت کھٹک رہے ہو تم قیمتی ہو رہے ہو اب تم دولت مند ہو رہے ہو دیکھیے جب تک انسان غریب ہوتا ہے نا رشتہ دار بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن چار پیسے آتے ہیں نا تو دور والے بھی اپنے بن بن کے آتے ہیں لٹیرے بھی آ جاتے ہیں اپنے بھی آ جاتے ہیں ہم جب ایمان کے خزانوں سے لبریز ہوتے ہیں نا تو اپنے بیگانوں کی بھی نظریں ہم پہ لگ جاتی ہیں لوگ ہماری باتیں کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہیں شادی حالوں میں بیٹھے ہیں کبھی اچھا کہہ کے کبھی برا کہہ کے کبھی حسرت کے مارے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو پتا چل جائے کہ یہ کتاب حق ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف یہ دوسری بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جب تک شیطان دخل اندازی نہیں کرتا تب تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رب کا کلام ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی مثال آ رہی ہے جو بالکل انریلیونٹ لگ رہی ہے دیکھنے میں لیکن بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو صلح ہوتی ہے وہ بڑی میٹھی ہوتی ہے سچ ہے جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے چلیں لڑائی کو جدائی کہہ لیں جدائی کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے اس میں محبت بہت ہوتی ہے بلکہ بہت پہلے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ مختصر جدائی محبت میں گرم جوشی پیدا کرتی ہے اور طویل جدائی محبت کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور یہ 100% سچ بات ہے اب جن سے ملتے رہتے ہیں نا آپ سے محبت ہوتی ہے جن بچوں کے ارد گرد آ رہے ہیں آپ کو بچے بڑے پیارے لگتے ہیں کچھ دن تھوڑا دور جاتے ہیں بہت مس کرتے ہیں ہائے آجو واپس آجو آجو اچھے لگ رہے ہو یاد آ رہے ہو پھر اگر وہ نہیں آتے نا تو ایک وقت آتا ہے آپ کو عادت ہو جاتی ہے ان کے بغیر رہنے کی یہی ہر رشتے میں آتا ہے اب آپ اس مثال سے واپس آئیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر قرآن پڑھتے ہوئے سارے حالات ہمارے صحیح چلتے رہے نہ پابندی نہ روک ٹوک نہ رکاوٹ نہ تانا نہ الزام نہ آنکھوں کے آنسو تو کس کو قدر آئے گی اس کی ایسے لگے گا جیسے روز سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے ہم بھی جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں یاد کریں کسی دن کوئی شیطانی دخل اندازی ہوئی ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا میں آن لائن سے سننے والوں کو اس کی بالکل اپ ٹو ڈیٹ ایگزامپل یہ دے سکتی ہوں کہ سنتے سنتے صرف ایک لمحے کے لیے وائس بریک ہوئی میں خود بھی کبھی کبھی سنتی ہوں اپنا جب آج کل کلاسز ہوتی ہیں تو کبھی کبھی جسٹ ایک فلکچویشن ہوتی ہے نیٹ کا پرابلم ہوگا جو چلانے والوں کا کوئی اپنا ہمارا بھی ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو سکتا ہے اب جب آپ سن رہے ہوتے ہیں نا جیسے اس وقت میں بولتی ہوں امید ہے کہ آپ کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ چل رہا ہے نا اگر بیچ میں جو بات کرتی ہوں نا پہلے ہی شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس سے آگے کیا بات آنی ہے اور عین اسی وقت وائس بریک ہو جائے پھر قدر آتی ہے کہ ہائے کہ فتح بتلہ قلوبہم نعمت چھننے کے بعد ملتی ہے تو قدر آتی ہے اسی طرح جب قرآن پہ پابندیاں لگتی ہیں نا ہمارے پھر ہم رب سے روتے ہیں پھر ہم بندوں سے ٹوٹتے ہیں اور رب کے آگے جاتے ہیں تو تخ بتلہ قلوبہم پھر آتی ہے آجزی ورنہ تو شاید اگر ہمیں سارے کہنا جاؤ خدا کے لیے سیکھو پڑھو سکھاؤ تو ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہوں روز گھر جا کے سان جتائیں یا آپ کے کہنے پہ جا رہی ہوں یا آپ نے مجھے مشکل میں ڈالا یقین کریں یہ جو گھروں سے ڈانٹ کبھی پڑ جائے یا کبھی گرمی سردی یا کبھی غم ہی ہے کہ وقت پہ نہیں پہنچے یہ آپ کے دل کو میرے دل کو نرم کرتی ہے تخ بھی تلہ قلوبوں اس وقت اللہ کو کیا لگتا ہوگا کبھی سوچے آپ نے یا اب دبے دبے جا رہی ہے جوتا ہاتھ میں پکڑ کے نکل رہی ہے کہ سوئے ہوئے اٹھ نہ جائیں میں کہتی ہوں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھیں ہم اپنے آپ کو اتنا حسین سمجھیں اتنے ہمیں اپنا پیارا لگے کبھی آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کہا کریں اللہ کس کے لیے نکل رہی ہوں کیوں جا رہی ہوں کتنا دل چاہتا ہے اس وقت کوئی کہے آئے آ جاؤ نہ جاؤ آ جاؤ سو جاؤ بستر میں آ جاؤ کتنا دل چاہتا ہے اس وقت بندے کا لیکن جب بندہ رب کے لیے نکلتا ہے تو وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ راستے بھی دکھاتا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اللہ نہیں بہکنے دیتا. جہاں ہم راستہ بھولتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اناڑی ہیں، ہم کھلاڑی نہیں، کچے ڈرائیور ہیں، گاڑی چلتے چلتے جھٹکا کھاتی ہے، مان لے کہ ڈرائیور کا قصور ہے. ٹھیک ہے روڈ اچھی نہیں تھی لیکن آپ کو گھڑا دکھ رہا تھا آپ سائڈ پہ چلتے. جب نیکی کے کسی سفر میں پیچھے ہوں تو اندر کے جھول کو دیکھیے. مجھے ہی کیوں کسی نے ایسے کہا، میرے ہی ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سوری جزاک اللہ خیر کسی میرا سر میں انٹرنیٹ تھوڑا فلکچویٹ کر رہا تھا تو اس لیے آئی کو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ رب العالمین اب یہ کہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں لیکن اب میرے خیال سے بھی فی الحال آپ کو پہلے بریک کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ٹائم کے مطابق ٹھیک ہے جی سسٹر یس تو آپ ایسا کریں کہ 20 منٹس کی بریک کر لیں ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ